حالات، عام حالات، خصوصی حالات، ہنگامی حالات، ناگزیر حالات۔ حالات کی کتنی ہی قسمیں کیوں نہ کر لی جائیں، حالات سے کسی کو مفر نہیں، سب حالات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے، کسی کی اپنی ذات اور اہل و عیال تک محدود ہے، کسی کی برادری اور شہر سے آگے نہیں جاتی، کوئی ہم زبانوں سے آگے کی نہیں سوچتا، کسی کو امت مسلمہ کا غم بے قرار کیے ہوئے ہے، کسی کے دل میں سارے جہاں کا درد ہے، ہر ایک حالات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، تبدیل ہوتے ہیں، تبدیل کیے جاتے ہیں، تبدیل یقیناً اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، لیکن ذریعہ انسانوں کی سوچ، ارادہ، عزم اور عمل ہے۔ کچھ لوگ حالات کے آگے سپر ڈال دیتے ہیں اور خس و خاشاک کی طرح بہتے جاتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو حالات کے مد مقابل سینہ سپر ہو جاتے ہیں، طوفانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور بالآخر ان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ گر زمانہ با تنا سازد تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں ہوتا تو زمانے سے جنگ کر۔ محترم خرم مراد آپ کو یہی دعوت دے رہے ہیں، اسی طرف پکار رہے ہیں کہ آپ وہ انسان بنیے جو حالات کا رخ موڑ دیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ وہ ایمان کے رشتے میں اس طرح لوگوں کو پرو دیتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے کہ خاص زبان اور نسل اور رنگ اور عمر کے بے شمار اختلافات ہوں، لیکن ایمان لانے والے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے قریب محسوس کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور تعلق بھی پاتے ہیں۔ یہ ایمان کی بدولت ہے اور خالص اللہ تعالی کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ هو الذی الف بین قلوبہم، وہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں کو آپس میں محبت اور الفت کے رشتے میں جوڑ دیا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر وابستہ کر دیا۔ یہ قیمتی دولت کے جو ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور خالصتاً اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی برکت ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد اور نصب العین ایک ہے، اور کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہیں بھی ہوں اور کچھ بھی کر رہے ہوں اور ہمارے طبائع اور مزاج اور رنگ و زبان اور نسل اور رنگ کے کچھ بھی اختلافات ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا قریب محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم سے بات ہو رہی تھی باہر کے کسی ملک میں، اور میں نے اس سے یہ کہا کہ لندن سے لے کر اور میں کسی جگہ بھی چلا جاؤں دنیا کے اندر، اور وہ کسی خطے میں بھی جگہ ہو، لیکن مجھے ایسے لوگ مل جائیں گے جو میری آؤ بھگت کریں گے، مجھ سے تعلق رکھیں گے، مجھے ان سے تعلق ہوگا، اور یہ خالص اللہ پر ایمان کی بدولت ہے۔ یہ جو رشتہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دراصل تحریک کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اس کی تائید کی یہ دو صورتیں ہیں، ایک اس کی نصرت اور ایک مومنین کی وہ جماعت جس کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہی دو چیزیں جو ہیں، انہی کی صورت میں اللہ تعالی کی تائید نازل ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ اور وہ لوگ کہ جو آپ کے پیچھے چلیں ایمان کی پکار پر لبیک کہہ کر اور جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہو، یہ دو چیزیں آپ کے لیے بالکل کافی ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں کی فتح کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت کہ جو ایمان کی پکار پر لبیک کہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جمع ہو جائے اور جو ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور جس کے افراد ایمان کے واسطے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، یہ اللہ تعالی کی تائید کی بہت بڑی صورت ہے، فتح کی ایک لازمی شرط ہے، اور یہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو اس راستے کے اوپر منزل تک پہنچنے کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ یہ بات میں نے دراصل اس لیے کہی کہ شروع ہی میں جو میرا اور آپ کا تعلق ہے وہ واضح ہو جائے، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ دراصل اس تحریک میں ہر چیز جو ہے وہ ایمان کے اوپر منحصر ہے، ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ تحریک آگے بڑھے گی تو ایمان کے نتیجے میں بڑھے گی، اور سست پڑے گی تو ایمان کے سست پڑنے کے نتیجے میں پڑے گی، اور پیچھے ہٹے گی تو ایمان کے کمزور ہو جانے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے گی، اور یہی دراصل اس تحریک کی بنیاد اور اس کی اصل حیثیت ہے۔ کیونکہ موضوع یہ ہے کہ موجودہ حالات میں تحریکی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس لیے دو چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہماری تحریک کیا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ موجودہ حالات کیا ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم جان لیں گے تو شاید اس بات کی زیادہ ضرورت نہ پڑے گی کہ ہم کسی لمبی چوڑی گفتگو کے ذریعے اس بات کو سمجھیں یا پیش کریں کہ پھر اس موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم انسان ہیں، اور کہیں آگ لگی ہو، کہیں انسانوں کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہو، تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بحیثیت انسان کے تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کسی محلے کے اندر ڈاکٹر ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک شفا کا نسخہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے کہ جس سے لوگوں کے امراض کا علاج ہو سکتا ہے، اس کے پاس وہ دوا ہے کہ جس سے لوگ شفا پا سکتے ہیں، تو پھر اس کو یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ ان حالات میں اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ مسلمان جو اپنے ایمان کے مقام سے واقف ہو، جس کے دل کے اندر ایمان کے شعور کی کرن و لہر موجود ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سپرد وہ چیز کی ہے اور اس کو اس چیز کا امانت دار بنایا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو دلوں کے اندر جتنے بھی امراض اور بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے، جو ہدل للناس ہے، جو سارے انسانوں کو صحیح راستے پر لگانے والی ہے، جو معیدۃ للناس ہے، طرف بلانے والی اور اس کی نصیحت کرنے والی ہے، اس کو شاید کسی لمبے چوڑے واعظ کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ موجودہ حالات کے تین پہلو ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک پہلو کا تعلق ہمارے ملک سے ہے، دوسرے پہلو کا تعلق پوری ملت اسلامیہ سے ہے، اور تیسرے پہلو کا تعلق ساری انسانیت سے ہے، اور ان میں سے کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس سے تحریک اسلامی سے وابستہ آدمی اس کو نظر انداز کر سکتا ہو یا جس سے غافل ہو سکتا ہو۔ اگرچہ ہماری فوری توجہ کا مستحق حالات کا وہ پہلو ہے جو ملک سے متعلق ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کا جو پورا جسد ہے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں، اور ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اگر زخمی ہو، اگر بیمار ہو، اگر بخار سے متاثر ہو، تو ضروری ہے کہ اس کے سارے حصے جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ پر یا ایک پاؤں پر چوٹ لگے اور اس کے درد کی لہر دماغ تک نہ پہنچے اور دل اس کو محسوس نہ کرے اور سارا جسم درد اور بخار میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرے۔ یہی مثال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس امت اسلامیہ کی دی ہے، اور پھر ساری انسانیت کی اس ذمہ داری سے وہ شخص اور وہ گروہ کیسے غافل ہو سکتا ہے جس کا آغاز کار، جس کی بنیادی یہ ہے کہ مسلمانوں کو شہداء علی الناس بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، یہ شہداء علی المسلمین نہیں ہے صرف، یہ شہداء علی پاکستان بھی نہیں ہے، بلکہ شہداء علی الناس ہیں، سارے انسانوں کے اوپر یہ گواہ ہیں، جس کے دل میں ساری انسانیت کا درد ہوگا، جس کے دل میں اپنے ملک میں ہر چلنے پھرنے والے انسان کا درد ہوگا، جس کے دل میں ہر مسلمان کا درد ہوگا، وہی دراصل بالآخر اس جذبے اور اس صلاحیت اور اس قوت سے بھی آراستہ ہوگا جس کے بل پر وہ اپنے ملک کے اندر بھی اس کا درد محسوس کرے اور اس کے حالات سے نپٹ سکے۔ چنانچہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انسانیت کے مسائل تو کوئی بہت دور کی چیز ہے، ہم کو آخر اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملت اسلامیہ تو تقریباً 1 ارب انسانوں پر مشتمل ہے اور ہم جیسے انسانوں کو اس سے کیا دلچسپی ہے، ہمارا تو سارا توجہ، ہماری تو ساری توجہ اور ہماری ساری دلچسپی اور ہماری ساری فکر اور ساری پریشانی تو اس پاکستان اور پاکستان میں اس ضلع اور اس ضلع کے اس مقام تک محدود ہونی چاہیے۔ جیسا میں نے کہا کہ جو اپنے گھر کے لیے درد رکھتا ہے، وہ اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور ساری عالم انسانیت کے لیے درد رکھے گا، اور جس کا سینہ سارے انسان کے درد سے خالی ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے گھر اور اپنے محلے کے درد کے اندر کوئی کام کر سکے، اور کرے گا تو بڑا خود غرض ہوگا، اور اس خود غرضی کے بہت سارے زہریلے پھل ہیں کہ جو ہم اپنے اس ملک کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات شروع کریں اس ملت اسلامیہ سے کہ جس کا ایک حصہ یہ پاکستان ہے اور ہم سب اور آپ اس کا حصہ ہیں۔ اس کی تعداد اس وقت دنیا کے اندر 1 ارب ہے، اور 1 ارب سے شاید آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر میں اس کو ایک تھوڑی سی مثال سے سمجھاؤں کہ اس دنیا کے اوپر جتنے انسان بھی چلتے ہیں، ان میں سے ہر 5واں انسان وہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں، اگر اس کو ہم اوسط بنائیں، تو اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، ان میں سے ہر 5واں انسان جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے جو دنیا کے اندر ان کی پائی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جن پر کہ مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ پھر یہ تعداد جو ہے دنیا کے اندر ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ چاہیں کہ افریقہ کے کسی ریگستان میں کسی جھاڑی کے پیچھے آپ تلاش کریں، تو وہاں بھی آپ کو مسلمان مل جائے گا جو اذان دے گا اور نماز پڑھے گا۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر نیو یارک اور لندن میں چلے جائیں، تو وہاں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اللہ کا نام لینے والے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ جھونپڑیاں ہوں یا صحرا ہوں یا زراعتی آپ کی زمینیں ہوں یا تجارتی کارخانے ہوں یا دفاتر ہوں یا اعلیٰ اور بلند شہر ہوں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوں، ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر زبان اور ہر نسل اور ہر رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، جاپانی ہوں یا منگول ہوں یا سفید رنگ کے ہوں یا کالے ہوں یا بھورے ہوں، کوئی ایسا رنگ اور کوئی ایسی نسل نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ لوگ نہ پائے جاتے ہوں جو کہ اسلام سے وابستہ ہوں اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں۔ دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع ان کے قبضے میں ہیں۔ آپ جس بھی دنیا کے جس دولت کا بھی نام لیں، وہ دولت کسی نہ کسی مسلمان ملک میں پائی جاتی ہے، اور پچھلے 15 برس سے خدا کے جس دولت کا بہت بڑا ذکر ہوتا ہے، یعنی پیٹرول، اس کا تو تقریباً سارا ہی حصہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر وہ اس کا جو نل ہے وہ بند کر دیں، تو دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ جہاں بڑی بڑی تہذیبیں اس وقت روشن ہیں، وہ اس پیٹرول کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل اور ذرائع دیے ہیں کہ جو موجود ہیں، تعداد دی ہے، اور اس وقت تقریباً 45 کے قریب ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جس کو چلانے والے اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے مدعی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہ یہ ہے ملت اسلامیہ کی پوزیشن۔ لیکن اتنی بڑی تعداد اور اتنے سارے وسائل اور ذرائع کے باوجود، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس مسلمان امت کا کوئی وزن نہیں ہے۔ دنیا کی ہر طاقت جو ہے وہ جس طرح چاہے اس کو ذلیل کر سکتی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہوں تو ان کا خون گلیوں کے اندر بہتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ جہاں وہ اقلیت میں ہیں، وہاں پر وہ اکثریت کی تیرہ دستی اور ظلم کا شکار ہیں، اور جہاں پر وہ اکثریت میں ہیں، وہاں پر ملک کے مسلمان باشندے خود اپنے مسلمان حکمرانوں کے مظالم اور ان کی تیرہ دستیوں کے شکار ہیں۔ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان عدل اور انصاف اور عزت اور سربلندی کی زندگی بسر کر رہی ہو. مسلمان مسلمان کا خون بہاتا ہے. خواب بڑے پیمانے پر جائیں اور عراق و ایران کی جنگ لیں کہ جس میں پچھلے 10 سال میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ چکا ہے, یا کوئی چھوٹی سی مثال لیں جہاں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے, مسلمان مسلمان کے بچوں کو اٹھا کر پھینکتا ہے, مسلمان مسلمان کے گھر میں آگ جلاتا ہے. یا آپ اپنی دیہاتی اور ملکی زندگی میں دیکھ لیں جہاں معمولی بات کے اوپر وہ مسلمان جس سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کا خون بہایا تو وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا, وہ مسلمان بے دریغ خنجر نکالتا ہے, بندوق نکالتا ہے اور مسلمان کا خون بہاتا ہے. اس کے بعد پھر 30-40 سال سے مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد کے عین وسط نے جس طرح دل کے اندر خنجر گھپا ہوا ہوتا ہے اس طرح وہاں پر وہ موجود ہے. ان کے چاروں طرف بسنے والے مسلمانوں کی تعداد ان سے تقریباً سمجھیے کہ 20-30 گنا زیادہ ہے. ان کی فوجیں ان سے زیادہ ہیں, ان کے پاس اسلحہ ان سے زیادہ ہے, ہوائی جہاز زیادہ ہیں, ٹینک زیادہ ہیں, میسائل زیادہ ہیں, اسلحہ اور آلات حرب کی قسم نہیں ہے جو ان کے پاس نہیں ہو, لیکن یہ کہ وہ ان سے 6 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتے اور 6 دن کی لڑائی میں بھی مسلمان اس ذلت اور شکست کا شکار ہوتا ہے. یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, اس کو ہم جانتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں, اس کو ہم محسوس کرتے ہیں. اور شاید وہ مسلمان بڑا ہی سنگ دل ہوگا, بے حس ہوگا, پتھر کی طرح ہوگا یا درخت کی طرح ہوگا جس کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایسا کیوں ہے کہ ہم تعداد بھی ہمارے پاس ہے, وسائل و ذرائع بھی ہیں, اربوں پیٹرو ڈالر کی دولت بھی ہے, اور اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر ذلیل اور خوار اور مقہور اور مجبور ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب تحریک اسلامی موجودہ حالات میں تحریکی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. کہ یہ جو رسول ہاشمی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنی ترکیب میں بڑی خاص ہے. یہ دنیا کی ہر دوسری قوم اور دوسرے ملک سے بالکل مختلف ہے. اس کو وجود میں لانے والی چیز نہ زبان ہے, نہ نسل ہے, نہ رنگ ہے, بلکہ ایک عقیدہ اور ایک ایمان ہے. میں نے بات ایمان سے ہی شروع کی تھی. جو چیز کو جوڑ کر جب ہم کہتے ہیں مسلمان امت, جس کے اندر کالے اور گورے اور بھورے اور افریقن اور ایشین اور یورپین اور امریکن اور چینی اور جاپانی سب شامل ہیں, جس چیز نے ان کو جوڑ رکھا ہے وہ دراصل صرف ایمان کا رشتہ ہے. تو کیا ایمان صرف ایک عقیدے کا نام ہے؟ ایمان صرف کسی حقیقت کو مان لینے کا نام ہے؟ ایمان کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ یا ایمان اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے, اور ایمان اپنے ساتھ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ بھی لے کر آتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنا بھی قرآن مجید سے بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ایمان ایک معاہدے کا نام ہے. ایمان اللہ تعالی سے ایک میثاق کا نام ہے. ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف اس کا اقرار کر لیں کہ دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے, بلکہ جہاں ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارا اور ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک معاہدے میں, ایک عہد میں, ایک میثاق میں اللہ تعالی کے ساتھ بن گئے. اور وہ میثاق اور عہد یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز یہ ماننے کے بعد کہ پیدا کرنے والا وہ ہے, اسی کی ہو گئی. اور یہ دراصل ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ جس میں ایمان لانے والا اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اس کی یاد فروخت کر دیتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے, اسی کا بن کر زندہ رہتا ہے, اسی کا بن کر مرتا ہے, وہ ساری زندگی اسی کی ہوتی ہے. اس لحاظ سے ایمان اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لاتا ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے. ایمان صرف ایک ایسے کلمے کو زبان سے پڑھ لینے کے معنی نہیں ہے کہ جس کے کوئی اثرات زندگی پر نمودار نہ ہوں. جب سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت بلند ہوئی تھی تو جن لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا, جن لوگوں نے اس کلمے کو سنا تھا, وہ اچھی طرح واقف تھے کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں. جنہوں نے اس کو مانا, انہوں نے جان بوجھ کر مانا کہ کلمے کو پڑھنے کے معنی کیا ہوں گے, اور جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی جان بوجھ کر مخالفت کی کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں. میری اس بات پہ شاید آپ کو تعجب ہو, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے ایک لحاظ سے, کہ شاید ابو جہل اور ابو لہب بھی اس کلمے کے معنی کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے بنسبت آج کے کروڑوں مسلمانوں کے. اگر وہ نہ سمجھتے تو اس کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوتے. آج کا مسلمان تو نہ حمایت کرتا ہے نہ مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں. لیکن ابو جہل اور ابو لہب بھی اسی طریقے سے اس کلمے کے معنی جانتے تھے جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانتے تھے. جنہوں نے ساتھ دیا وہ خوب جان بوجھ کر ساتھ دیا کہ اس کلمے کو قبول کرنے کے معنی یہ کہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، مال لٹ سکتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، پوری زندگی اس راہ میں کھپ جائے گی. یہی وہ بیعت عقبہ تھی جس موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اے انصار، تم جانتے ہو اس بیعت کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ اب تمہارا کچھ اپنا نہیں رہا، یہ جان اور یہ مال اور یہ زراعتیں اور یہ مکان اور یہ کھیت، یہ دولت، ہر چیز اس راہ میں خرچ ہو سکتی ہے. اور انصار نے کہا کہ ہاں، ہم اچھی طرح جان بوجھ کر بیعت کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابو جہل اور ابو لہب بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کلمے کے معنی یہ ہے کہ ہمارا سارا اقتدار اور ساری سیادت اور ساری سربراہی اور سارے مالی مفادات اور سارے سیاسی مفادات اس سے ختم ہو جائیں گے. اور جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو جان بوجھ کر کی. سب نے سوچ سمجھ کر کہا کہ انمشو واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. معاملہ پتھر کے بتوں کا نہیں تھا، معاملہ زندگی میں چلتی پھرتی اپنے مفادات کا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ اٹھو اور چلو اور اپنے معبودوں کے اوپر جم جاؤ، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہم کو زمین سے بے دخل کرنے کی. فرعون سے لے کر اور کفار قریش کے سرداروں تک سب نے اس بات کو سمجھا کہ یہ نبی اسی لیے آیا ہے کہ ہم کو زمین سے نکال دے، ہم کو خارج کر دے، ہم کو بے دخل کر دے، اختیار اقتدار ہم سے سیکھ لے. انبیاء کرام نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اطیعون، میری اطاعت کرو اور میرا کہنا مانو. اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ اللہ کو ایک مان کے اس کے آگے سجدہ کرو، رکوع کرو، تو شاید مجھے اللہ عالم بھی ثواب، لیکن کفار قریش کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا. لیکن یہ بات کہ ایک ہمارے جیسا آدمی جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے پل کر جوان ہوا ہے، وہ کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کرے کہ میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور میرے علاوہ زیادتی کرنے والوں میں سے کسی کا کہنا نہ مانو، یہ تو ایک کھلبلی مچا دینے والی دعوت تھی. اگر صرف بندگی کی، عبادت کی، تسبیح کی، مناجات کی دعوت ہوتی تو آدمی پتھر کے بت کے سامنے کرتا ہے یا گوشے میں بیٹھ کے اللہ کے لیے کرتا، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا. دعوت تو یہ تھی کہ زندگی میں عملاً اطاعت میرے علاوہ کسی کی مت کرو. انبیاء اکرام علیہ السلام اسی دعوت کو لے کر آئے تھے، اسی دعوت نے اس کو زندہ دعوت بنا دیا تھا. اور جو لوگ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے وہ دراصل یہی سمجھ کے آئے تھے کہ اطاعت اب ان کی ہوگی، انہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے رسول کی اطاعت کی، اسی نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ دراصل ایک ایسی کلمے کی ایمان کی دعوت تھی، یہ ایمان کی حقیقت تھی کہ جس نے جن لوگوں کو اس کے ساتھ لا کر کھڑا کیا، خوب جان بوجھ کر کھڑا کیا، اس کے بعد ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. پھر جو مومنین کی جماعت بنی، یہ جماعت بھی اس لیے نہیں بنی کہ جماعت دنیا کے اندر اس کو کوئی حکومتیں قائم کرنی ہیں، کوئی پیٹرو ڈالر کمانا ہے، کارخانے قائم کرنا ہے، سڑکوں کی تعمیر کرنا ہے، زراعتی پیداوار کرنا ہے، زندگی کا معیار بلند کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو امت وسط اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں پر ہمارے دین، ہمارے حق، ہماری سچائی کے گواہ بن کر کھڑے ہو. تمہارے پاس کچھ بھی ہو، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہماری ہدایت ہے. یہ ہدایت ہم نے اس لیے تمہارے سپرد کی ہے کہ تم اس کی امانت کا حق ادا کرو. جس طرح ڈاکٹر اپنے علم اور اپنے نسخے اور اپنی دوا کا حق یہی ادا کر سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بیماروں کا علاج کرے، اسی طرح ہدایت الہی کے جو امانت دار ہوں وہ اسی طرح حق ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر وہ اس پر لا نہ سکیں، منوا نہ سکیں، اس کو قائم نہ کر سکیں، تو کم سے کم اس کو پہنچائیں. اور یہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی ہی ایسے انداز میں اپنی سزا کا ذکر کیا ہے جو شاید کسی اور جرم کے لیے نہیں کیا ہے. دوسرے جرائم کے لیے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جو آدمی اللہ کے کلام، اس کی ہدایت کا امین ہو، اس کا احساس ہو کہ یہ اس کی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت. اور اب آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک عرب کی تعداد کیوں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو بھول چکی ہے، اس کو فراموش کر چکی ہے، اس سے غافل ہے. اور اس کے بعد آخرت میں ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا. فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون، جو کہ اس چیز کو چھپائے رہتے ہیں جو کہ ہم نے کتاب اور ہدایت سے اتارا ہے، کھلی چیزیں اتاری ہیں جس کو ہم نے لوگوں کی ہدایت بنا کر اتارا ہے. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ہم نے تو سارے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ روشن چراغ ان کے حوالے کیا، تو اس کو چھپا کر بیٹھ جائیں. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون، ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرے گا کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، اصلاح کریں اور یہ پھر اس کتاب کو کھول کر بیان کریں، ان پر تو میں متوجہ ہوں گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جو لوگ یہ نہ کریں اور اسی ناشکری کے عالم میں مر جائیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت کہ میں نے تم کو ہدایت دی، اپنا پیغام دیا اور تم نے اس کو چھپا کر رکھا. فرشتوں کی لعنت کہ ہم نے اس پیغام ہدایت کو تم تک پہنچایا اور تم اس سے غافل رہے. اور سارے انسانوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت کہ تمہارے پاس نسخہ شفا موجود تھا، ہم بیمار تھے، تمہارے پاس روشنی موجود تھی، ہم اندھیرے میں گمراہ تھے اور تم اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے اس خزانے پر، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. اب یہ بات سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا کے فلسفے کچھ بھی ہوں اور اخبارات میں تشخیص کچھ بھی ہوتی ہو اور لیڈر کچھ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا کہ اس امت کی عزت اور ذلت، اس کی کامیابی اور سرفرازی، اس کی ناکامی اور رسوائی، یہ سب کی سب اس بات سے وابستہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو ملازم رکھا ہے، جو اس نے معاہدہ کیا ہے، یہ اپنی معاہدے کی شرط پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتی ہے اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، تم اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تمہارے سپرد کیا ہے، تم سے باندھا ہے، اور جو میرا عہد ہے انتم العلون ان کنتم مؤمنین، وہ میں پورا کروں. یہ تو ملت کے حالات ہیں، اس میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا آتی ہیں. پھر آپ جہاں میں نے بات کہی تھی کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کی ہے، آج انسانیت کا عالم یہ ہے کہ ساری ترقیوں کے باوجود، ساری مادی اور سائنسی ترقیوں کے باوجود، ستاروں اور چاروں طرف گردش لگانے کے باوجود اور چاند پر قدم رکھنے کے باوجود، انسان اس آج دنیا میں اس مقام پر کھڑا ہے جو اپنی ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی نہیں کھڑا ہوا تھا، کہ وہ ایک بٹن دبا کر سارے انسانیت کو ختم کر سکتا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے آتے تھے، آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تھے اور کڑک و چمک سے لوگ برباد ہوتے تھے. آج انسان کے اپنے ہاتھ میں وہ بٹن ہے جس کو وہ اگر دبا دے تو ساری کی ساری انسانیت ایک دفعہ نہیں بلکہ اندازہ ہے کئی دفعہ خودکشی کر سکتی ہے. اتنی طاقت اس نے فراہم کر کے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے کہ جس کو جب چاہیں غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایک طرف تو یہ پوزیشن ہے، دوسری طرف انسان انسان کا اتنا بڑا دشمن بن چکا ہے کہ محتاط اندازوں کے مطابق پچھلے 100 سال دنیا کے اندر سب سے زیادہ خون ریز سال ہوئے ہیں. ایک امریکی جریدے کے اندازے کے مطابق پچھلے 100 سال میں 10 کروڑ انسان انسان کے ہاتھوں مارے گئے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم اور کوریا کی جنگ اور ویتنام کی جنگ اور سڑکوں کے اوپر جو خون بہتا ہے، تقریباً 100 سال کے اندر 10 کروڑ انسان، مذہب کے اوپر تو خون ریزی کا الزام آتا ہے، مذہبی جھگڑوں کے اوپر الزام آتا ہے، لیکن یہ غیر خدا پرست تہذیب اور غیر خدا پرست دنیا کے اندر 10 کروڑ انسان 100 سال کے اندر انسانوں کے ہاتھوں خراب ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. بلکہ پرانے زمانے میں اور آج بھی آپ کے ملک میں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی انتقام ہوتا ہے، کوئی رنجش پہنچی ہوتی ہے، کوئی آدمی کو نقصان ہوا ہوتا ہے، کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اب دنیا ایک قتل کی نئی قسم دیکھ رہی ہے کہ نیو یارک، شکاگو، واشنگٹن، لندن میں ایک آدمی بندوق لے کے نکلتا ہے، ویسے ہی 20-25 کو مارتا ہوا چلا جاتا ہے. نہ ان کو وہ جانتا ہے، نہ ان کو ان سے کوئی رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ کسی چیز کا بدلہ لینا ہے، نہ کوئی چیز حاصل کرنا ہے، بس نکلے اور 30-40-50 سو کو مار کر چلے گئے. یہ ایک نئی قسم جو ہے قتل کی دنیا کے حصے میں آئی ہے، اس تہذیب میں، اس ترقی میں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان پھر اتنا تنہا ہو کر رہ گیا، وہ انسان جہاں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، اس کے باوجود انسان اتنا تنہا ہے کہ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ لندن کے اندر ایک آدمی گرفتار ہوا کچھ لوگوں کو قتل کرنے کے الزام میں، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک نہیں قتل کیا بلکہ میرے گھر کے اندر تو تقریباً 20-21 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں باغ میں دبی ہوئی ہیں، کہیں الگ پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہ سب تھے جن کو کہ وہ مردوں کو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں بڑا عبرتناک ہے کہ 21 آدمی معاشرے سے غائب ہو گئے اور کوئی ایک آدمی بھی ان کا پرسان حال نہیں تھا جا کے پولیس میں یہ لکھواتا کہ یہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ آپ غور کریں، قتل تو اپنی جگہ پر اور جنسی بیراروی اپنی جگہ پر، لیکن انسان کی تنہائی کا عالم یہ 21 آدمی ایسے تھے کہ جو غائب ہو گئے، ختم ہو گئے، کسی نے پلٹ کے خبر نہیں لی، پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارا تھا جو کہ غائب ہو گیا۔ اس طریقے سے انسان ہری بھری دنیا میں، جہاں شہروں کی آبادی ایک ایک کروڑ، دس کے دس کروڑ تک ملکوں کی آبادی ہے، وہاں پر انسان اس طریقے سے یکاؤ تنہا ہے۔ یہ انسانیت کی حالت کیوں ہے؟ اس طریقے سے انسان ہری بھری دنیا میں، جہاں شہروں کی آبادی ایک ایک کروڑ، دس کے دس کروڑ تک ملکوں کی آبادی ہے، وہاں پر انسان اس طریقے سے یکاؤ تنہا ہے۔ یہ انسانیت کی حالت کیوں ہے؟ یہ سارے کے سارے جو لوگ گمراہ ہیں، ہم چاہیں تو ان پر مرثیہ پڑھ لیں، ہم چاہیں تو ان کو برا بھلا کہہ لیں، اور ہم اکثر بیٹھ کر کافروں کو اور کفار کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اس بات سے غافل ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے روز ہمارے غریبان پکڑ کر یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ہدایت تھی اور انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ گاڑیاں کیا ہیں؟ پھر ہمارا ملک آتا ہے جس کی پوری آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ وہ چیزیں، اس میں شاید مجھے بہت زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک تو شاید تاریخ کے اندر بہت عرصے سے موجود تھے، اب بھی موجود ہیں اور کچھ بھی گزرے اور موجود رہیں گے، لیکن جس طرح ایمان کے میثاق پر امت مسلمہ وجود میں آتی ہے، اس طرح پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو ایک عہد اور معاہدے کی بنیاد میں وجود میں آیا۔ ایسا کوئی اور ملک دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ میں نے اکثر دوستوں سے باہر یہ کہا کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو عرب بھی ہوتے، ایران کی جگہ ایران ہوتا، افغانستان کی جگہ افغانستان ہوتا، سمرقند بخارا کی جگہ سمرقند بخارا ہوتے، اور یہ ریاستیں پہلے بھی تھیں اسلام سے، اب بھی ہیں اور شاید ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن پاکستان ایک بالکل اچھوتا ملک ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو آج سے 40 سال پہلے دنیا کے نقشے پر اسے کوئی وجود نہیں تھا، اور آج سے تقریباً 16 سال پہلے یہ اس سے دگنی اس کی آبادی تھی۔ جو تاریخ کا سب سے بڑا ایک شہادت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ صرف ایک معاہدے کی بنیاد پہ وجود میں آیا۔ جو ہم نے نقشے پر لکیر کھینچ کر اور اس ملک کو بنا لیا، اس لکیر نے ان لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا جن کی زبان ایک تھی، جن کا کھانا پینا ایک تھا، جن کی نسل ایک تھی، جن کی معیشت ایک تھی، یہاں تک کہ کھیت کٹ گئے، نہریں ایک طرف رہ گئیں اور نہروں سے سیراب ہونے والے کھیت دوسری طرف رہ گئے۔ ایسٹ پاکستان جو تھا اس کے اندر تو اس طرح لائن کھینچی کہ ریلوے اسٹیشن ایک طرف رہ گیا اور ریلوے لائن دوسری طرف رہ گئی۔ آخر وہ کون سا خط تھا جو دریاؤں کو، پہاڑوں کو، نہروں کو، کھیتوں کو، ریلوے اسٹیشنوں کو، سب کو کاٹتا ہوا ایک نیا ملک بنا گیا؟ واگا کے اس پار بسنے والے اور واگا کے اس پار بسنے والوں میں کیا فرق تھا؟ یا بیناپول اور جیسور کے اس پار بسنے والے اور اس پار بسنے والوں میں کیا فرق تھا، سوائے اس کے کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب مختلف تھا، اور اسی ایمان کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اور اس کے پچھلے 40 سال کی بے وفائیوں کی تاریخ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ایک پھل، اس کا ایک انجام ہمارے سامنے 1971 میں آ چکا ہے، اور اب بھی اگر آپ باہر اندر کسی بھی پاکستانی سے بات کر لیں تو کوئی اس یقین سے سرشار نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیشہ ایک رہے گا، بلکہ شک اور شبہ اور تذبذب اور بے یقینی کی کیفیت ہے جو آپ کو اکثر پاکستانیوں کے اندر نظر آئے گی۔ کیونکہ میں باہر بھی بہت گھومتا رہا ہوں، جہاں میں گیا ہوں، خواہ امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو یا جو بھی ملک ہو، ہر پاکستانی یہ پوچھتا ہے کیا پاکستان ایک رہے گا، کیا پاکستان بچے گا؟ جو اپنے وجود کے بارے میں اس یقین سے محروم ہو کہ یہ وجود سلامت رہے گا، اگر آج آپ اپنے جسم کے بارے میں آپ کو یہ شک ہو جائے کہ کل صبح تک ایک رہے گا یا نہیں رہے گا، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت اس کیفیت سے پورا پاکستان ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس ملک کے اندر یہ سارے مسلمان ممالک کا المیہ ہے کہ جو قیادت یا جو قیادتیں برسر اقتدار آئیں، ان میں سے ہر ایک نے مسلمان عوام کو دھوکہ دے کر، ان کو بیوقوف بنا کر اپنے اقتدار کو سلامت رکھنے کی کوشش کی۔ الف لیلہ کی ایک کہانی کے اندر ایک قصہ آتا ہے، پیر تسمہ پا کا، ایک بوڑھا ایک آدمی کی گردن پہ سوار ہو جاتا ہے اور اپنے دونوں پاؤں سے ایک کانٹا ڈال لیتا ہے، ٹانکا اسی گردن کے، اور کسی طریقے سے وہ اتر کے نہیں دیتا۔ یہی حالت ہماری قیادتوں کی ہے کہ جو پیر تسمہ پا کی طرح ہماری گردنوں کے اوپر سوار ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس عزم سے، اس جرأت سے، اس ہمت سے، اس ارادے سے محروم ہیں کہ اس کو اٹھا کر اپنے سر سے پھینک دیں، اور اس کے علاوہ ہمارے علاوہ ان کو کوئی حکومت کرنے کے لیے نہیں ملتا۔ ان کے شکل، ان کی صورت، ان کا حلیہ یقیناً عوام کی طرح ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی زندگی کسی طریقے سے اس ملک کے عوام سے مناسبت نہیں رکھتی. وہ زبان انگریزی بولتے ہیں، ان کی سوچ انگریزی ہے، ان کا ذہن انگریزی ہے، وہ اسلام پر یقین ایمان سے خالی ہیں. ان کو برسوں کوئی قدم ایسا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس سے اس ملک کا راستہ اسلام کی طرف چلے. اس کے لیے صرف وہی قصوروار نہیں ہیں، وہ عوام بھی قصوروار ہیں جو اس طاقت سے، اس عزم سے، اس حوصلے سے محروم ہیں کہ اٹھیں اور قربانی دے کر ان کو اپنے گردن سے اٹھا کر پھینک دیں. لیکن وہ بھی قصوروار ہیں کہ وہ آگے چلنے ہیں، اور جو بھی ان سے بات کہی جائے وہ ہمیشہ اپنا پہلو بچا کر اسلام سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ان میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت اگرچہ مسلمان ہے، اور ہم اسی مفروضے پر کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے اسلام چاہتی ہے، لیکن اسلام کے صحیح تقاضے، اسلام کے صحیح دعوت، اسلام کا صحیح پیغام، اسلام کا صحیح نظام، اس سے ملک کے باشندوں کی اکثریت ناواقف ہے. اور جب تک کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت اس بات کو نہیں جانے گی اور اس بات کو نہیں مانے گی کہ ایمان لانے کے معنی دراصل یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑی ہو کر اس کے دین کے لیے جدوجہد کرے، یہ کم سے کم اس کی غالب اکثریت اس بات کو نہیں مانے گی، اس وقت تک اس ملک کی تقدیر بدل نہیں سکتی. آپ جو چاہیں کر لیں، جتنے پنج سالہ منصوبے چاہیں بنا لیں، جتنے بھی کام چاہیں کر لیں، لیکن جب تک کہ آپ اس ملک کے عوام کی ایک بڑی تعداد کو اس یقین اور ایمان سے سرشار نہیں کر دیں گے کہ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ کھڑی ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے، اس وقت تک اس ملک کی قسمت و تقدیر بدل نہیں سکتی. یہ ہیں دراصل حالات جن کو میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ پیش کیا، عالم انسانیت کے، ملت اسلامیہ کے اور ہمارے ملک کے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بیچ بیچ میں میں نے اپنی گفتگو کو اس طریقے سے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے بہت سارے تقاضے کھل کر آپ کے سامنے واضح اور صاف ہو کر آ چکے ہیں. اب ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ باتیں میری نظر میں بڑی اہم باتیں ہیں. اگر ان باتوں کو ہم نے جان لیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو ہماری اپنی جو تنظیم ہے اس کی حالت بھی بدل سکتی ہے، جو ہمارے اپنے قریبی محلے اور گاؤں اور ضلع ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے، پورے ملک کی حالت بھی بدل سکتی ہے اور ساری انسانیت کی حالت بھی بدل سکتی ہے. یہ بات اچھی طرح جان لیں، اس بڑی سمجھ بوجھ کے اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ قومیں، گروہ، جماعتیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قومیں کی جو ہیں وہ خراب راستے پہ چل پڑیں، زوال کے راستے پہ چڑھیں، قومیں بوڑھی ہو جائیں، وہ کچھ کرنے کے لائق نہ رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جماعتوں کی، قوموں کی، ملکوں کی زندگی جو ہے ان کا مقدر بڑھاپا اور موت نہیں ہے. اس بات کو آپ یوں سمجھیں، ہم سب کا مقدر بڑھاپا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. ہم سب کا مقدر موت ہے، ہم میں سے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. یہ انجام لکھا ہوا ہے، اس سے ہم میں سے کوئی چاہے کہ بچ جائے تو اس موت سے بچ نہیں سکتا. انسان بچہ ہوگا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، اگر زندہ رہے گا اس وقت تک تو پھر موت کے آغوش میں پہنچ جائے گا. یہ وہ انجام ہے کہ جس سے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ بالکل مقدر ہے. لیکن قوموں کے لیے اور گروہوں کے لیے اور ملکوں کے لیے اور جماعتوں کے لیے اس میں سے کوئی چیز مقدر نہیں. جب بھی وہ ایمان اور تقوی اور استغفار اور صبر کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے اندر نئی جوانی پیدا ہو سکتی ہے. اس ملک کی، قوم کی، مسلمانوں کی حالت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن اس کی رگوں میں اگر ایمان کا آپ انجیکشن دے دیں اور اگر آپ اس کو بیدار کر دیں تو آج بھی اس کے اندر وہی قوت پیدا ہو سکتی ہے جو اس کی جوانی کے اندر اس کے اندر موجود تھی. تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ قومیں اور جماعتیں اگر ہلاک ہوتی ہیں تو اپنے اعمال کے سبب سے ہوتی ہیں. کوئی انسان اپنے اعمال کے سبب سے برباد ہلاک نہیں ہوتا. انسان کا لیے تو مرنا ایک فطری تقاضا، اس کی زندگی کا فطری انجام ہے. قوموں کا فطری انجام، جماعتوں کا فطری انجام زوال و تباہی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کام اور اپنے فیصلے کی بات ہے. کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی ملک اگر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس کو زندہ رہنا ہے تو زندگی کی راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ پاؤں ڈال لے اور اپنے اعمال، اپنے ایمان کی اصلاح نہ کرے تو پھر تباہی سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس لحاظ سے ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور ہمارے ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک کی ساری بنیاد اور اس کی ساری وجہ جواز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے. دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو تحریک کا سارا جواز جو ہے وہ دعوت کا کام ہے. آپ تربیت گاہیں منعقد کریں, آپ تزکیہ کریں, آپ لٹریچر پڑھیں, آپ اجتماعات کریں, ضلعی کریں, ملک کریں, صوبائی کریں, ان میں سے کوئی چیز تحریک کا مقصد نہیں ہے. آپ مدرسے قائم کریں, خانقاہیں قائم کریں, ادارے بنائیں, یہ بھی تحریک کا مقصد نہیں ہے. یہ میں بالکل صاف کھل کے آپ سے بات کروں گا, ان میں سے کوئی چیز مقصد کی حیثیت نہیں رکھتی. اس وقت کے جماعت اسلامی بنی تھی 1940 میں, اس وقت مدرسے بھی موجود تھے, مسجدیں بھی تھیں, ادارے بھی تھے, خانقاہیں بھی تھیں, یتیم خانے بھی تھے, شفا خانے بھی تھے, درس قرآن بھی ہوتا تھا. کوئی کام جو آپ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جس وقت نہ ہوتا ہو. پھر بھی جماعت اسلامی کی ضرورت تھی, اور وہ اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو ایمان اور دعوت کے تقاضوں سے آگاہ کرے اور ان کو دین کے لیے شہادت اور جہاد کے لیے کھڑا کرے. اس کے علاوہ کوئی اس جماعت کا مقصد نہیں تھا. اس کے دفاتر, اس کے اجتماعات, اس کے ادارے, اس کے مدارس, جو چیز بھی ہو دراصل وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ پہلی چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے بھی جو نام منتخب کیا وہ رسول کا کیا. حالانکہ رسول بہت سارے کام سر انجام دیتا ہے, وہ صدر ریاست بھی ہو سکتا ہے, وہ فوجوں کا سپہ سالار بھی بن سکتا ہے, وہ باپ بھی ہوتا ہے, اور وہ شوہر بھی ہوتا ہے, اور وہ قاضی بھی ہوتا ہے, اور قانون ساز بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جسے خطاب دیا وہ رسول کا ہے. رسول کون ہے؟ جس کے پاس ایک پیغام ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو گواہ, خوشخبری دینے والا, خبردار کر دینے والا, اللہ کی طرف پکارنے اور بلانے والا, اور ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. یہ دراصل اگر ہمارے پاس وہی کام ہے جو کار رسالت ہے, اگر ہم اسی مقام پر کھڑے ہونے کے دعوے دار ہیں جو اللہ کے انبیاء اور رسولوں کا مقام تھا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک وہی کام کرنے کے لیے برپا ہوئی ہے جو اللہ کے رسولوں نے انجام دیا تھا, اور آپ میں سے شاید سب نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا شہادت حق کا کی چھوٹی سی تقریر اور کتاب کا ضرور پڑھا ہوگا, اور اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم وہی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے سپرد کیا تھا. اس کام کا تو پہلا تقاضا جو ہے وہ دعوت کا تقاضا ہے. آپ کا یہ ایک ضلع ہے, اس کی آبادی شاید 7-8 لاکھ ہوگی. یہ آپ کے اس کے اندر 2 تحصیلیں ہیں, ہر ایک کی 3-4 لاکھ آبادی ہوگی. آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, وہاں 100-150 گھر ہوں گے. کسی گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں پر 300-400 گھر ہوں گے. پاکستان میں اوسطاً ایک گھر, ایک گاؤں کے اندر 400-500 گھر ہوتے ہیں. 2500 کی آبادی تقریباً ہوگی. آپ یہ دیکھیں اور سوچیں, مکے میں غار حرا میں جو پیغام آیا تھا اس کا علمبردار صرف ایک آدمی تھا, لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا رہا. اس لیے کہ مکے کی 13 سال کی زندگی میں اس شخص کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کوئی دھن نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے, ان کو اللہ کی طرف بلائے. اور کوئی کام نہیں تھا, کوئی دھن نہیں تھی, کوئی فکر نہیں تھی. اسی میں دن رات گزرتی تھی, اسی سے دل تنگ رہتا تھا, اسی کی فکر رہتی تھی, اور یہ فکر ہر فکر کے اوپر غالب تھی. اور اس لیے آپ نے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی, اللہ کے رسول تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اور آپ ان کی طرح ہو سکتے ہیں. ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم ان جیسے نہ بن سکیں, لیکن ان جیسا بننے کی کوشش میں لگے رہیں اور ان جیسا کچھ نہ کچھ بن جائیں, اسی پر ہماری کامیابی کا مدار ہے. آپ بار بار شکایت کرتے ہیں کامیابی بہت دور ہے, پتہ نہیں کب آئے گی, جب الیکشن ہوتے ہیں ہمارے اتنے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے الگ اسباب و نتائج ہیں, وہ میری تقریر کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ پہنچانے کی ذمہ داری تو آپ کو بالکل بنیادی ذمہ داری ہے. قیامت کے روز جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو اس بات کے لیے آپ سے جواب طلب نہیں کرے گا کہ تم الیکشن میں کیوں نہیں جیتے, اس بات کے لیے جواب طلب نہیں کرے گا کہ شریعت بل نافذ کیوں نہیں ہوا, اس بات کے لیے جواب طلب نہیں کرے گا کہ ملک میں اسلامی نظام قائم کیوں نہیں ہوا. لیکن یہ بات وہ ضرور پوچھے گا کہ جو سچائی تمہارے پاس تھی, جو حق تمہارے پاس تھا, جو پیغام تمہارے پاس تھا, وہ میرے بندوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا. مما علیہ کا الا البلاغ کے معنی یہ کہ بس پہنچا دو اور کچھ مت کرو, بلکہ مما علیہ کا الا البلاغ کے معنی کم سے کم یہ کام تو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے لیے آدمی خود ذمہ دار ہو. دوسرا مانے گا تو آپ کی بات چلے گی, نہیں مانے گا تو کیسے چلے گی. اس لیے اس کے لیے آپ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ملک کی آبادی آپ کا ساتھ دے گی تو آپ الیکشن جیتیں گے, اسلامی نظام قائم ہوگا. ساتھ نہیں دے گی تو آپ ان کے اعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اپنے عمل کے لیے, اپنے وقت کے لیے آپ ذمہ دار ہیں, اس کا آپ کو جواب دینا ہے. اور پہلا سوال اس کا یہ ہوا کہ جو حق تمہارے پاس تھا, جو پیغام تمہارے پاس تھا, وہ تم نے کتنے لوگوں تک پہنچایا؟ اس دھن سے سرشار ہو کے اگر آپ اپنے گاؤں کا یہ ایک منصوبہ لینے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے, اس میں 500 گھر ہیں, اس ایک سال میں یہ 500 گھر میں ہم کو اسلام کی دعوت پہنچانی. اور اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیجئے، اگرچہ ہماری دعوت بے شمار صفحات پر موجود ہے، اس کے لیے لمبی چوڑی تقریریں ہیں، اس کے لیے ہم پیچیدہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے جو آج آپ کے سامنے دعوت پیش کی بڑی سادہ سیدھے الفاظ میں دعوت ہے. یہ وہ دعوت ہے جو ہر مسلمان کتنا ہی کم پڑھا لکھا ہو سمجھ سکتا ہے کہ ایمان لانے کا اعتقاد نہیں ہے کہ اب میں اللہ کا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، میرا کام یہ کہ اللہ کے پیغام کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اس کے لیے اپنا وقت جان اور مال لوں. بس یہ بالکل مختصر ہماری دعوت ہے، اور یہ آپ ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں اگر آپ سمجھانا چاہیں. خطبات میں، شہادت حق میں جو کچھ کہا گیا ہے، بس یہی ہماری بنیادی دعوت ہے. اس کو آپ سمجھ جائیں، زبان اپنی زبان پہ چڑھا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ اس دعوت کو آپ ہر شخص تک پہنچا سکتے ہیں. عورت ہو، بچہ ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، بے پڑھا لکھا آدمی ہو، بلکہ آپ شاید گھبراتے ہیں تو یہ لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، شاید وہ بہت پڑھی لکھی بات سے متاثر ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنا 40 سال کا تجربہ بتاتا ہوں، میں نے دنیا کے اندر ہر ملک میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی ہے. جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوگا اتنا ہی وہ سادہ بات کے پیچھے آ کر کرے گا، جتنا اس کے ذہن میں پیچ اور الجھنیں ہوں گی اتنا ہی اس کو کھولنے کے لیے کوئی بہت چھوٹی سی چابی کی ضرورت ہوتی ہے. اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ پر ایمان کی دعوت اور اس کی راہ میں لگ جانے کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایسی دعوت ہے کہ جو ہر ایک تک پہنچنی چاہیے، یہ تحریکی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنے نفس کے واسطے سے عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں تو ایک تو اس تنظیم کے مظاہر ہیں، مثلا اجتماعات ہیں اور اس کے سرکولر ہیں اور اس کی رپورٹیں ہیں اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اس تنظیم کی روح ہے. اس تنظیم کی روح یہ ہے کہ اس تنظیم سے وابستہ ہونے کے بعد آپ نے دراصل یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جان اور مال جو اب آپ کا نہیں رہا بلکہ اللہ کا ہو چکا، جس کے بارے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ پاؤں میرا پاؤں ہے، یہ اب آپ کو اس تنظیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وہ آپ کا اس تنظیم سے تعلق، پھر میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بیان کروں گا کہ ایک کوٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اٹھا کر پہن لیں، چاہیں تو اٹھا کر اتار دیں. اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے اس تنظیم کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، جتنا ایک باپ کو اپنے بیمار بچے کی بیماری پر ہوتا ہے، جتنا ایک آدمی کو اپنے گھر میں آگ لگتی دیکھ کر ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، تڑپتا ہے، مسترب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جتنا بچہ بیمار ہو اتنا ہی اس کے اضطراب بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے. کبھی وہ ہاتھ پاؤں رکھ کے نہیں بیٹھتا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میں کچھ نہیں کرتا، میں تو جا کے سوتا ہوں، اب یہ تو کام ہو چکا ہے، لوگ خراب ہیں، محلے والے خراب ہیں، ڈاکٹر خراب ہیں، ہسپتال خراب ہیں، اب یہ بچہ نہیں اچھا ہو سکتا، میں تو صبر کر لیتا ہوں. کوئی باپ یہ نہیں کر سکتا، اس کے دل کو لگی ہوتی ہے. پھر تحریک میں آپ کم سے کم دل کو اتنی تو لگی ہو، تحریک میں اگر لوگ خراب ہوں، خرابیاں ہوں، عوام نہ سنیں، لیکن اگر باپ کی طرح دل میں لگی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتے. تحریک کے ساتھ آپ کا جو وابستگی ہے وہ یہ ہے کہ جب تحریک آپ کو بلائے آپ آئیں. یہ کیا بات ہے کہ اجتماعات میں 40 ارکان کو آنا چاہیے، اس میں سے 20 حاضر ہوتے ہیں، 20 دنیا کے معمولی عذر کو اجتماع کی حاضری پر ترجیح دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو اپنے خلافت کے وعدے سے پورا کرے گا ایسی جماعت کے بارے، جس کا جب دل چاہتا ہے وہ آ کر اجتماع کے اندر بیٹھ جاتا ہے. 9 بجے کا وقت ہو 10 بجے آ گئے، 10:30 بجے آ گئے، بغیر اطلاع کے غیر حاضر ہو گئے، جب دل چاہا آئے، جب دل چاہا نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کے کام کو ایسے نوابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی کے مالک ہوں، جب چاہیں آئیں، جس وقت چاہیں آئیں، جس طرح چاہیں آئیں اور جب چاہیں اٹھ کے چلے جائیں. اس کو تو ملازمین کی ضرورت ہے. ڈیوٹی پر آپ 9 بجے پہنچتے ہیں، 5 سے پہلے اٹھ نہیں سکتے. اس کو ایسے ملازمین بندوں کی ضرورت ہے کہ جو اس کے بندے بن کر اس کے دین کا کام کریں. تو یہ دراصل تنظیم کی اصل روح یہ ہے کہ آپ اس کے پکارنے پر، بلانے پر آئیں اور اپنے آپ کو حاضر کریں، جو کام یہ دے اس کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کے بارے میں اس بات کی پوری تشریح کر دی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ہفتے میں ایک دن تو اس بات کی تربیت اسی لیے ہے کہ جب اذان کی پکار بلند ہو تو ہر چیز کو چھوڑ کے دوڑ. ذروا البیع، بیع کے معنی صرف دکانداری نہیں ہے بلکہ جو دنیا کا کام ہے جس کے اندر مصروف ہو اس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. بس ہو تیزی کے ساتھ آؤ، دل کی وابستگی کے ساتھ آؤ، مارے باندھے مت آؤ، اہتمام کے ساتھ آؤ، شوق کے ساتھ آؤ، لپکتے ہوئے آؤ، کوئی مار باندھ کے کھیل کھسیٹ کے نہ لے کر آئے بلکہ اپنی مرضی خوشی سے لپکتے ہوئے اس راستے کے اوپر آؤ. یہ دراصل تنظیم، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو آپ کتنا ہی کہیں کہ ہم سب سے زیادہ منظم جماعت ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ تنظیم کی روح ہے. یہ آپ کے اندر جتنی پیدا ہوگی تنظیم مضبوط ہوگی، ورنہ یہ کہ ظاہری جو ظواہر اور مراسم ہوتے ہیں ان سے تنظیم مضبوط نہیں ہوتی. جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اصل چیز روح ہے. آپ ایک جسم کو دیکھ لیں، اس میں سے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے، اگرچہ بظاہر ایک زندہ انسان کا جسم اور ایک مردہ انسان کا جسم بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں، پورا جسم بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. مردہ جسم کچھ نہیں کر سکتا، زندہ جسم پوری طاقتیں رکھتا ہے. اسی طریقے سے دراصل یہ روح جو ہے یہ تنظیم کی جان ہے. یہ روح کمزور پڑے گی، جسم کمزور ہوگا، خواہ جسم اپنی جگہ پر آپ کو بالکل صحیح سالم نظر آئے. یہ روح اگر مضبوط ہوگی تو جسم کے اندر طاقت بڑھتی جائے گی، وہی ایک جسم سو اور ہزار کا کام کرے گا اگر اس کے اندر یہ روح جو ہے وہ مضبوط ہوگی. یہ دو باتیں بس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی باتیں ہیں. ان کے اوپر اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنے ہر کام کو اس پیمانے سے ناپیں کہ جو ہماری اصل منزل ہے اسلامی انقلاب کی منزل، اس تک یہ ہم کو کتنا قریب کر رہا ہے. آپ گھر میں رہیں، گھر سے باہر نکلیں، محلے میں جا کر بیٹھیں. اور اس بات کو پھر میں آخر میں دہراؤں گا کہ دعوت کا کام جو ہے یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو دعوت کے لیے وقت نہیں ملتا. مجھے یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے، اس لیے کہ دائی تو وہ ہے کہ جو ہمتن ہر وقت دائی ہوتا ہے. دعوت کا یہ تصور کہ اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے وقت چاہیے، جب آپ وقت بنا کر نکلیں دعوت کا کام کریں تو وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ دعوت کا کام نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے اسلام پھیلایا وہ تاجر تھے، مزدور تھے، کاشتکار تھے، سپاہی تھے. جہاں گئے ان کے وجود سے شمع روشن تھی. آپ گھر میں رہیں، دکان پر بیٹھے ہوں، دفتر میں ہوں، کھیت پر ہل چلا رہے ہوں، جو کام بھی آپ کر رہے ہوں، اگر آپ کے دل کو لگی ہے تو یہ بات لازماً پھیلے گی. اس طرح پھر میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کروں گا کہ کہیں پر اگر آگ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ ماحول اس کی گرمی کو محسوس نہ کرے، اور کہیں اگر برف موجود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ ماحول اس کی ٹھنڈک کو محسوس نہ کرے. تو ایمان صرف کسی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے. دل میں اگر ایمان کی حرارت ہے تو ماحول آپ جہاں بھی جائیں گے اس کو اسی گرمی محسوس کرنی چاہیے. دل میں اگر تمانیت و سکونت کی ٹھنڈک ہے تو جہاں بھی آپ جائیں گے تمانیت و سکینت کی ٹھنڈک منتقل ہونی چاہیے. خدا کرے کہ میری باتوں پر مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے مفید بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.